Allah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، یہ بول دیجئے کہ بات اردو میں ہوگی، ان کو اردو سمجھنے میں نہیں آتی، ان سے معذرت چاہتے ہیں. بول دیجئے کہ اردو میں اسپیچ ہو رہی ہے، جن کو اردو سمجھ میں نہیں آتی ان سے اپولوجائز کرتے ہیں.
The speech will be taking place in Urdu. Whoever doesn't know Urdu, perhaps on the lady side, then we are asking for forgiveness. It will be taking place in Urdu.
نیچے کچھ خواتین ہیں، سنو اس کے لیے. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کی عبادت تین راستوں سے، تین طریقوں سے کی جاتی ہے. ہم سب اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے ہی پیدا کیا. یہ ترجمہ بنتا ہے آیت کا. تو ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اللہ پاک کی عبادت تین طریقوں سے کی جاتی، تین راستوں سے کی جاتی ہے. ایک زبان ہے، زبان سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، کلمہ پڑھا جاتا ہے، تسبیح پڑھی جاتی ہے، استغفار کیا جاتا ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، امر بالمعروف کیا جاتا ہے، نہی عن المنکر کیا جاتا ہے، وعظ و نصیحت کی جاتی ہے، دعوت دی جاتی ہے، دین کی باتوں کا مذاکرہ کیا جاتا ہے. ان سب چیزوں کے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہی مقصود ہوتی ہے. اللہ کی عبادت زبان سے ہوتی ہے. دوسری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت انسان کے جسم سے، بدنی عبادت، اپنے جسم کے ذریعے سے عبادت کرنا. نماز اسی میں ہے، روزہ اسی میں ہے، حج اسی میں ہے. حج میں بدن بھی لگتا ہے، جسم بھی لگتا ہے، مال بھی لگتا ہے. روزے میں صرف جسم ہی کے اوپر برڈن پڑتا ہے، اور نماز میں جسم ہی کے ذریعے سے زبان بھی شریک ہوتی ہے اور جسم کے ذریعے سے اس عمل کو انجام دیا جاتا ہے. نماز وجودی عبادت کہلاتی ہے اور روزہ عدمی عبادت کہلاتا ہے. وجودی کا مطلب اللہ کی عبادت کرنا کچھ کر کے، اور عدمی کا مطلب ہے اللہ پاک کی عبادت کرنا کچھ نہیں کر کے. روزے میں ہم کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، بیوی کے پاس نہیں جاتے ایک خاص ٹائم تک، تو وہ بھی عبادت کا ایک طریقہ ہے اللہ پاک کی. اعتکاف کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، یہ سب بدنی عبادتیں ہیں. اللہ پاک کی عبادت جو ہے وہ بدن سے کی جاتی ہے، فرائض میں بھی، واجبات میں بھی، نوافل میں بھی، روزوں میں بھی، اللہ کے دین کی محنت میں بھی، خروج فی سبیل اللہ میں، اللہ کے راستے میں جانے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو سیکھنے کے لیے وقت دیا جاتا ہے، بیٹھتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، طالب علمی اختیار کرتے ہیں، اس میں مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہیں، اس میں جو عمل اللہ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں اللہ کے حکم کے موافق جسم سے، وہ بدنی عبادتیں کہلاتی ہیں. اور تیسری چیز جس سے عبادت کی جاتی ہے وہ مال ہے. اللہ پاک نے جتنا مال کسی مسلمان کو دیا ہے، زیادہ، درمیانی، کم، سب سے عبادت بہرحال اس کو کرنی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ زیادہ ہے تو عبادت ہے، اس کے میں زیادہ نہیں ہے تو عبادت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. البتہ زیادہ ہے تو عبادت کی شکلیں تھوڑی بڑھ جاتی ہیں، لیکن جتنا بھی مال جس کے پاس ہے اس میں اس کے ذمے عبادت ہوتی ہے. مال کے ذریعے سے عبادت کرنے کی چار صورتیں عام طور پر مسلمان کے لیے ہوتی ہیں. مسلمان کا مال چار ہی جگہوں پہ لگتا ہے، اور پانچویں جگہ پر مال لگنا غلط ہے. ایک ہے اللہ کے دین کی حیات کے لیے اس کے مال کا لگنا. اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اللہ کا دین پھیل جائے. اور دوسرے اللہ کی عبادتوں میں مال لگنا. جیسے زکوٰۃ ہم مال سے دیتے ہیں، عبادت ہے اللہ پاک کی. حج میں ہمارا مال لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فریضے کو ادا کرنے میں، عبادت میں لگتا ہے، روزے داروں کو افطار کرانے میں مال لگتا ہے، عبادت میں مال لگتا ہے، نماز میں مال لگتا ہے، اس طریقے سے کہ نماز کے لیے جو اجتماعی جگہ ہوتی ہے مسجد، وہ بننے میں مال لگتا ہے۔ تو مسلمان کے مال کا دوسرا مصرف عبادتیں ہیں مسلمانوں کی، اور مسلمان کے مال کا تیسرا مصرف اس کی بیوی، بچے اور وہ خود ہے۔ اللہ نے دیا ہے مال اس لیے تاکہ اپنی بیوی کی ضرورتوں کو پورا کرے، اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرے، ان کو حلال کھلائے۔ کھانے پینے کے اخراجات اسلام نے عورت کے مرد کے ذمے رکھے ہیں۔ اسلام عورت کو یہ نہیں کہتا کہ تو جاب کر، مرد کو کہتا تو کھلا اس کو۔ ویسے جاب کرنا جائز ہے جائز نہیں، ایک الگ ٹاپک ہے یہ، لیکن ذمے میں نہیں ہے۔ کبھی بھی کسی بھی کنڈیشن میں عورت کے ذمے جاب نہیں آتی اسلام میں۔ بیٹی ہے تو باپ کے ذمے، شادی ہو گئی ہے تو شوہر کے ذمے، اولاد ہو گئی ہے تو اولاد کے ذمے کہ ماں کی خدمت کرو، ایسے ہی ہے۔ مرنے تک اس کا یہی سسٹم ہے اسلام میں۔ کوئی بھی نہیں ہے تو بیت المال کے ذمے، شادی ہونے کے بعد طلاق ہو کے واپس آ گئی تو پھر باپ کے ذمے، اسلام کی تعلیم ہے۔ تو بیوی اور بچے اور اس کی اپنی ضروریات، یہ تیسرا مصرف ہے مسلمان کے مال کا۔ اور بیوی بچوں پر جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حیات کے لیے مال لگانا عبادت ہے، عبادتوں میں مال لگانا عبادت ہے، بیوی بچوں پر مال لگانا بھی عبادت ہے۔ یہ عبادت سے ہٹ کے نہیں ہے کوئی چیز۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حتی اللقمت تجعل فی فم امراتک، یہاں تک کہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو اس پر بھی اللہ پاک تمہیں صدقے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اب لقمہ رکھنے پر یہ ہے تو آدمی خوب کھلاتا ہے، خوب پلاتا ہے پیٹ بھر، تو اس کا تو اجر کہنے کیا۔ اور چوتھی چیز ہے مسلمانوں کی ضرورتیں، ضرورت مند مسلمانوں پر خرچ کرنا۔ مسافر ہے کوئی، اس کو دیکھ بنے ابالنے، گھر کا بہت مالدار ہے لیکن سفر میں پھنس گیا، جیب کٹ گئی یا پیسے ختم ہو گئے۔ پہلے زمانے میں ایسی صورت زیادہ پیش آتی تھی، ابھی ایسی صورتیں کم پیش آتی ہیں لیکن پیش آتی ہیں۔ کوئی مسافر، کوئی آدمی مر گیا، غریب ہے۔ ابھی دو ہفتے پہلے ہمارے پاس شکاگو میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، پیسے نہیں تھے اس کے پاس۔ اب خبر بہرحال، یہاں پہ میت کا، تجہیز تکفین کا خرچہ $3,000-4,000 سے کم نہیں ہے، سستے میں سستا مسلمانوں کے ذمے ہیں، ورنہ سارے گنہگار ہوتے۔ مہمان آ گیا، پہلے زمانے میں مہمان کو کھلانا واجب ہوتا تھا، چونکہ وہاں ہوٹلوں کا نظام نہیں تھا، کوئی کھلایا تو زندہ رہتا ورنہ مر جاتا۔ تو مہمان کا اکرام کرنا اسلام میں فرض قرار دیا گیا، اس لیے من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے۔ مریضوں کی عیادت میں اور ان کی ضرورتوں میں خرچ کرنا، دوا وغیرہ دلانے میں۔ اپنے انڈیا پاکستان کی تہذیب میں ایک بیماری ہے، وہ یہ ہے کہ مریض کے پاس اگر عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یا مزاج پرسی کر لیتے ہیں، بہت ہوا ایک آدھ کلو گڑ لے کے چلے گئے، ایک دو چار سیب لے کے چلے گئے۔ ہمارے پاس جدہ کے ایک مولانا صاحب آئے تھے، پہلے حیدرآباد کے ہی تھے وہ، میں حیدرآباد سے ہوں انڈیا، انہوں نے وہاں کے مزاج پرسی کا انداز جو بیان کیا بہت پسند آیا۔ وہاں ان کو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ خود اپنے ایکسپیرئنس بتا رہے تھے، ان کو ایکسیڈنٹ ہو گیا وہاں، ان کی ہڈی ٹوٹ گئی پیر کی، دواخانے میں ایڈمٹ تھے وہاں۔ تو کہنے لگے کہ وہاں کا عجیب نظام میں نے دیکھا کہ کوئی بھی آتا میری مزاج پرسی کرتا اور ایک چھوٹا سا لفافہ میرے سر کے نیچے رکھ دیتا۔ انہوں نے بتایا کہ میری مزاج پرسی کرنے والوں نے میرے سر کے نیچے جو پیسے رکھے وہ 14,000 ریال رکھے، مطلب سب نے جو رکھے 14,000 ریال، اور میری ٹانگ جڑانے میں مجھے 7,000 ریال لگے۔ 7,000 ریال میں پیر جڑ گیا میرا اور 7,000 میرے جیب میں بچ گئے۔ بولے وہ بتا رہے تھے حیدرآباد میں کہ مزاج پرسی اس کو کہتے ہیں۔ اب ایک آدمی بیمار ہے، اس کے پاس انشورنس بھی نہیں ہے، اب دوا کے پیسے نہیں ہیں، پریشان ہے، اور اپنے ملکوں کے اندر تو دوا کے پیسے نہیں ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، نہ انشورنس ہے وہاں پہ نہ دوا کے پیسے ہیں۔ وہاں پہ تو ایسا نہیں ہے کہ ایمرجنسی میں آپ گئے تو آپ کو علاج ہونا ہی ہونا ہے، ایمرجنسی میں تو اور لوٹم لاٹ ہے وہاں پہ۔ یہ مسلمان کے مال کا مصرف جو ہے، وہ بیمار ہیں، مقروض ہیں، مسلمان کے مال کا مصرف یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، مسلمان کے مال کا مصرف ضرورت مند انسان ہیں، مسلمان کے مال کا مصرف دینی تعلیم کی ادارے و مراکز ہیں، یہ چار مرکز ہوتے، چار جگہ ہوتی ہے، مسلمان کا مال یہیں لگے گا بس، ناچنے میں، گانے میں، پروگرام کرنے میں، اسراف اور بیجا فضول خرچی میں، ضرورت سے زیادہ ڈیکوریشن میں، بہت زیادہ عیاشیوں میں، یہ مسلمان کے مال کے لگنے کی جگہ نہیں ہے. اور اچھی گاڑی اور اچھا مکان یہ عیاشی میں نہیں آتا. لوگوں کو معلوم نہیں ہے بہت سی باتیں، اگر آرام دہ گاڑی اللہ تعالیٰ دے کسی کو تو یہ عیاشی میں نہیں آتا، اور اچھا مکان کشادہ کسی کو مل جائے تو یہ بھی عیاشی میں نہیں آتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزیں دنیا کی سعادت کی علامت ہے. دنیاوی لین کی سعادت الگ ہے، اخروی سعادت الگ ہے. دنیاوی لین کی سعادت میں سے یہ ہے کہ آدمی کو آرام دہ سواری ملے، ایسی سواری جس میں اس کو آرام ملتا ہو، کمفرٹیبل ہو، ٹرانسپورٹیشن میں بہت سہولت ہو، اور کشادہ اس کے پاس مکان ہو، سہولت ہو، آرام سے مہمان آئے تو بھی ٹھہر سکتے ہیں، خود بھی، اس کے بیوی بچے بھی آرام محسوس کرتے ہیں رہتے ہوئے، اور عمر اس کی زیادہ ہو تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اعمال آخرت کے لیے کر سکے، اور بیوی اس کی نیک اور صالح اور اچھی ہو. یہ اگر کسی آدمی کو یہ چار چیزیں ملی تو وہ دنیاوی اعتبار سے دنیا کی سعادت کا آدمی ہے. وہ عمر، حدیث شریف کا مفہوم ہے، عمر زیادہ ملے، بیوی اچھی ہو، مکان کشادہ ہو، اور گاڑی آرام دہ، سواری آرام دہ ہو. میں شکاگو میں ایک مرتبہ یہ تقریر میں حدیث بولا، وہ لوگوں کو نقل کرنے کی عادت ہوتی نا، انہوں نے جا کے ایک دوسری جگہ بیان شروع کر دیا، ایک صاحب نے، عالم نہیں تھے، لطیفہ کر دیا، تو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ بھی تھوڑا مزہ لے لیں، شگفتگی ہو جائے طبیعت میں. تو بیان کے لگے، بھائی حضور نے فرمایا کہ چار چیزیں سعادت میں سے ہے دنیا کی، اور اس میں ان کو پہلی چیز سب سے زیادہ جو سمجھ میں آئی، انہوں نے کہا کشادہ بیوی. کشادہ مکان کی جگہ انہوں نے کیا کہہ دیا؟ کشادہ بیوی. آپ سمجھ جائے اردو خوشحال. اب سارا مجمع ہنسنے لگا، بھائی یہ کون سی حدیث؟ میں نے کہا بندے خدا کے پہلے سمجھ تو لیتا کہ میں نے کہا کیا تھا. کشادہ بیوی کوئی سعادت کی علامت ہے؟ وہ تو مصیبت ہے غریب بیچاری. خیر، تو یہ عیاشی میں نہیں آتا. یہ ہاں تنعم کا حصہ قرار دیا جاتا ہے اس کو، یعنی آدمی کا اپنے آپ کو راحت سے رکھنے کا اہتمام کرنا، اس کی شریعت میں اجازت ہے. ایک ہے مزاج نبوی اور ایک ہے تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. مزاج نبوی کی ترجمانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کرتے تھے اپنے دور خلافت میں، اور تعلیمات نبوی کی ترجمانی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کی ہے. یہ بھی بہت تفصیل ہے اس میں کہ کون سے خلیفہ نے کیا کیا کام کیا ہے. اصل تعلیمات لمیٹیشن کو بتاتے ہیں کہ حد کیا ہے آخر سے آخر تک، یہ نہیں کہ ایک دم کھانا نہیں، پینا نہیں، بھوکے رہ جانا، ایسے رہنا جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدے اور قربانیاں سناتے نا، لوگ سمجھتے ہیں ایسے بھوکے پیاسے رہنے کا نام ہی اسلام اور دین ہے شاید. ایسا نہیں ہے، اگر ویسے حالات آ جائیں تو بھی دین پر رہنا ہے، دین کا کام کرنا ہے. لیکن اگر ویسے حالات نہ ہوں اور کھاتے پیتے رکھے اللہ پاک، تو پھر یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی حضور سے دور ہو گیا ہے. نہیں، حضور سے قریب ہونے کا راستہ اس کے لیے بھی ویسے ہی موجود ہے. بلکہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر وکیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس زمانے میں تو ہمارا ایمان دو روٹی کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے. دو روٹی عافیت سے ملے ہم ایمان والے ہیں، ورنہ کبھی کا ایمان بیچ ڈالتے ہیں. اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے کہ اللہ میاں کھاتا پیتا رکھیے. بلکہ خیر، یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے مال کا مصرف اللہ کے دین کی حیات اور اللہ کی عبادتیں اور اپنی بیوی بچوں کی ضرورتیں، بیوی بچے اور مسلمانوں کی ضرورتیں ہیں. تو جان زبان سے عبادت کی جاتی ہے، جان سے عبادت کی جاتی ہے، مال سے عبادت کی، ہم عبادت کے لیے پیدا ہوئے. اور یہی وہ مضمون ہے کہ جب معراج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ساتوں آسمانوں کے پار کرنے کے بعد سدرۃ المنتہا پہنچے، اور سدرۃ المنتہا سے آگے آپ کو بلایا گیا، تخت رفرف بھیجا گیا آپ کے لیے، جہاں کے جبرائیل کے پر جلتے تھے. جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، حضور اب آپ اس تخت پہ بیٹھ کے خود ہی جائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل، ایک ایسی جگہ اجنبیت کی جگہ پر ایک دوست اپنے دوست کو کہیں چھوڑ دیا کرتا ہے، یہ کوئی موقع ہے کہ آپ مجھے اکیلے جانے کو کہہ رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ موقع رفاقت کا، عدم رفاقت کا نہیں ہے، یہ موقع مجبوری کا ہے. یہ وہ حد ہے کہ اس کے آگے ایک بال بھی اگر میں آگے بڑھا تو جل جاتا ہوں. یہ آپ کا جگر ہے، یہ آپ کا حوصلہ ہے کہ آپ کو جہاں تک بلایا جائے آپ جا سکتے ہیں. اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے بڑھوں گا تو تجلی حق کی تمازت سے میں جل جاؤں گا، میرا حوصلہ نہیں ہے کہ میں جا سکوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا گیا، آپ کی عظمت بتائی گئی، آپ کی روحانی قوت بتائی گئی، آپ میں نور کی کیفیت بتائی گئی ایسے واقعات کے ذریعے سے کہ اللہ پاک نے آپ کو کیا کچھ دیا تھا۔ تو جب آپ وہاں سے آگے تشریف لے گئے اور حضور فرماتے ہیں کہ 70,000 حجابات طے کیا میں نے اس کے بعد۔ حجاب سے مراد خالی ایسے کرٹن نہیں ہے، یعنی وہ ایسے گیپس، ایسے فاصلے طے کیے جو 70,000 طے کیے، یعنی یہاں سے ساتوں آسمانوں تک کی جو مسافت ہے وہ کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں جو اس کے بعد آپ نے طے کی۔ وہاں پہنچ کر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل مرحلہ مکالمے کا آیا، بات چیت کا آیا، تو سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ تین چیزیں پیش فرمائی ہدیے کے طور پر، اس کو کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم التحیات میں کیا پڑھتے ہیں۔ معراج میں حضور سب سے اللہ کے دربار میں پہنچ کے جو بولے تھے وہ پڑھایا جاتا ہے کہ تم بھی اس وقت اللہ کے دربار میں ہی ہو، اسی وجہ سے الصلاۃ معراج المومنین، نماز ایمان والے کی معراج ہے، وہ سامنے ہوتا ہے اللہ پاک کے۔ التحیات کہتے ہیں زبانی عبادتوں کو، الصلوات کہتے ہیں بدنی عبادتوں کو، الطیبات کہتے ہیں مالی عبادتوں کو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پروردگار جتنی زبان کی عبادتیں، جتنی جان کی عبادتیں اور جتنی مال کی عبادتیں ہیں وہ آپ کے لیے ہی میں نے انجام دی ہے، قبول فرمائی۔ یہ ہے وہ جملہ۔ تو پھر اللہ پاک کی طرف سے تین چیزوں کے بدلے میں تین چیزیں ریٹرن ہوئی۔ السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ و برکاتہ، تحیات کے مقابلے میں سلامتی دی گئی، صلوات کے مقابلے میں رحمت دی گئی، اور طیبات مالی قربانیوں کے مقابلے میں برکت دی گئی۔ السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ و برکاتہ۔ تب اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاص نوازش کا موقع تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد فرمایا، چونکہ بے حد محبت تھی ایسے خاص موقع پر، حالانکہ آدمی اپنے دھن میں ہوتا ہے، ہونا چاہیے، مگر یہ کہ امت کو یاد رکھا۔ فرمایا السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، یہ بھی حضور کا جملہ ہے، بیچ کے السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہی اللہ پاک کا جملہ ہے، شروع میں التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین یہ بھی جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ یہ اس فرشتے کی طرف سے کہا گیا ہے جو حضرت صدیق اکبر کی صورت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جی لگانے کے لیے اس وقت کریٹ کیا گیا تھا۔ یہ لکھا ہے کتابوں میں، واللہ اعلم بحقیقت الحال و بسرائر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کی اللہ پاک کے بھید، اللہ کے نبی کے بھید تو وہی لوگ جانتے ہیں، لیکن کتابوں میں ایسا لکھا ہوا ہے۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا کام عبادت کرنا ہے، مال سے عبادت کرنا ہے، بدن سے عبادت کرنا ہے، زبان سے، اور دنیا میں ہم آئے ہی اس لیے ہیں، اس کام میں اپنے آپ کو بزی رکھنا ہے۔ اس لیے اگر مالی لین کی عبادت کا تقاضا سامنے آئے برا ماننے کی چیز نہیں، جانی لین کی عبادت کا تقاضا سامنے آئے برا ماننے کی چیز نہیں، زبانی لین کی عبادت کا تقاضا سامنے آئے برا ماننے کے کر نہیں ہے وہ کام، اسی لیے تو ہم پیدا کیے گئے۔ چونکہ ہم ادارے کے فنڈنگ کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں، اس لیے میں زیادہ لمبی پھیرا پھیری کی بات کرنے کا عادی نہیں ایسے موقع پر، ڈائریکٹ ایک بات بول دینا ہوتا ہے کہ بھئی ایک تقاضے کو لے کر ہم آئے ہیں، مرضی ہے آپ لوگوں کی، جو کرنا ہے کرو، ایسا ہوتا ہے۔ ورنہ تو لمبی تقریر کر کے آخر میں بولتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں یار یہی بات تم پہلے کیوں نہیں بولے، گھنٹہ کھایا ہمارا۔ تو اس لیے میں عرض کر دے رہا ہوں کہ چونکہ ہم ادارے کی فنڈنگ کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں، ایک تقاضے کو لے کر آئے ہیں اور اس کا تعلق مالی عبادتوں سے ہے، تو اس کے لیے تمہیداً اتنا عرض کرنا پڑا کہ بھئی پوری دنیا میں امت مسلمہ ایک ہے، اور امت مسلمہ کے اجتماعی جو کام ہوتے ہیں اس میں ہم سب کا برابر کا حصہ ہے، اور ان مالی عبادتوں میں اور جانی عبادتوں میں سب میں اللہ پاک نے جو سسٹم بنایا ہے وہ یہ ہے کہ تم جو خود کرو گے وہ بھی تمہارا، اور جس کے تم ذریعہ بنو گے وہ بھی تمہارا۔ نماز پڑھو، نماز کا ثواب لے لو، نماز کو بلاؤ اور کسی سے نماز پڑھوا دو، اس کا ثواب بھی لے لو، ہے نا، یہی سسٹم ہے۔ روزہ رکھو، روزے کا ثواب لے لو، روزے دار کو افطار کرا دو، روزے کا ثواب لے لو۔ یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے رحمت کی وجہ سے، جیسے آج کل بہت سی کمپنیاں بھی کر رہی ہیں کہ بھائی آپ خرید لو اور پھر آپ اپنی طرف سے اپنے کسٹمر بنا دو، چار کو بنا دو، ان کا آپ کو یہ کیا بولتے کمیشن، یہ آپ کو کمیشن، وہ چار جن چار کو بنائیں گے ان کا بھی کمیشن، ان کو بھی ملے گا، تمہارے کو بھی ملے گا، پھر وہ آٹھ کسی اور آٹھ کو بنائیں گے تو وہ آٹھ کا ان کو بھی ملتا، اس کو بھی، اوپر والے کو بھی ملتا، برابر۔ یہ سسٹم اللہ پاک ہی کا ہے، امت نے اللہ سے ہی لیا ہے سبق یہ، انسانوں نے. حق تعالی شانہ نے ذریعہ جس چیز کا بنایا ہے اس کو اصل بھی قرار دیا ہے. اسی لیے دین کی محنت کو وجود دیا گیا, دین کے کاموں کو دیا گیا. اب جو بچے قرآن شریف حفظ کر رہے ہیں, فرض کرو ہمارے پاس 60 بچے پڑھتے ہیں, ہمارے پاس 60 بچے ہیں حفظ میں, لڑکے لڑکیاں 60 بچے پڑھتے ہیں, ایک بچہ روزانہ ایک پارے سے کم کیا پڑھے گا جب صبح سے لے کے شام تک پڑھ رہا ہے؟ بہت میں منیمم کر کے بول رہا ہوں, بہت ہی چھوٹا کر کے بول رہا ہوں. تو 60 پارے تو ہوتے ہی ہیں روز کے, سمجھ میں آگے نہیں. اگر آپ نے یا کسی بندے نے پیسے دیے کہ ان لوگوں کو قرآن شریف پڑھنے کی سہولت ہو سکی, رہنے کی سہولت ہے ان کو, یوٹیلیٹیز کی سہولت ہے ان کو, پڑھانے والے کی سہولت ہے ان کو, تو یہ 60 پارے قرآن شریف پڑھنے کا ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں روزانہ بھی آ سکتا ہے. روزانہ آپ 60 پارے کب پڑھتے؟ سال بھر میں کبھی پڑھنا ہوتا ہے کیا؟ دیکھو یعنی 60 مطلب دو مرتبہ قرآن پاک, کوئی 60 پارے ہے نہیں. آپ لیں گے 30 پارے سنے دیے, 60 کا سے لایا, میں دو مرتبہ قرآن پاک. اچھا, مسئلہ جو مسئلے بتائے جاتے ہیں ہم نے اس میں تعاون کر دیا, تو ایک مسئلے پر 1000 رکعت سے زیادہ کا ثواب ہے. ایک مسئلہ بتانے پر چاہے اس پر عمل نہ ہوتا ہو تب بھی 1000 رکعت سے زیادہ کا ثواب ہے. لاکھوں مسئلے بتائے جاتے ہیں, اب تک ہماری ویب سائٹ پہ لاکھ سے زیادہ مسئلے ہیں اللہ کی توفیق سے. خیر اس کو بیک اپ کرنے کے واسطے اس کا بہت سا حصہ نکال دینا پڑتا, نہیں تو اس کی کیپیسٹی کم ہو جاتی نا, وہ اٹھا کے اسٹور کر کے رکھ دیتے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے, مگر دے دیے ہم نے 1000, 1,00,000 سے بھی زیادہ ہوئے بہت. اب یہ ہے کہ آپ اندازہ فرمائیے کہ جو لوگ مالی تعاون کرتے ہیں, مال سے انہوں نے عبادت کی ہی کی, اب اس کے ذریعے سے جو خیر وجود میں آیا اس میں اس کا پورا ثواب. کونسلنگ کرتے ہیں ہم لوگ, شادیاں بچاتے ہیں, چونکہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے کونسلنگ کے ذریعے سے علماء کے پاس جب آتے ہیں, بیسیوں شادیاں اللہ پاک نے بچا دی, طلاق ہونے سے بچ گئی, خلا ہونے سے بچ گئی, سمجھ میں آ گیا, خدا کا خوف دلوں کے اندر آ گیا. ذبیحہ سپروائزری کرتے ہیں وہ بھی فری سروس ہے, مون سائٹنگ کرتے ہیں وہ بھی فری سروس ہے, نمازیں ہوتی ہیں دو جگہوں پر ماشاء اللہ ہمارے پاس, جمعہ نماز عید سب ہوتی ہے, چونکہ دو بلڈنگیں ہیں اس میں سے ایک بلڈنگ کے اندر ہم مسجد بھی ابھی بنا رہے ہیں جس کا تقاضا لے کر ہم آئے ہیں. ایک بلڈنگ کے اندر ایک حصہ بنا ہوا ہے, دوسری بلڈنگ میں نہیں تھا, تو اس میں باضابطہ مسجد والا حصہ اور کلاس روم والا حصہ بنایا جا رہا ہے. غرض میرے دوستو بھائیو, ایک موقع ہے کہ اللہ پاک نے صدقے کے ذریعے سے خود ایک عمل انجام دینے اور پھر اس سے ایسا نتیجہ برآمد ہونے کہ وہ نتیجہ خود عمل بنے ہمارا, اور وہ بھی لانگ ٹائم کے لیے بنے, صدقے جاریہ بنے, اور ایسے عمل میں ہمارا حصہ ہو جس کو ہم نہیں کر سکتے. کتنی عجیب بات ہے, مفتی آپ نہیں ہیں لیکن کل کے دن مفتی ہونے کا ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں آ سکتا ہے. یار میں نے اتنی بڑی کورس کو کیا ہی نہیں ہے, کہنے کہ تو نے نہیں کیا تھا لیکن تو نے کروا دیا تھا یہ کام. حافظ آپ نہیں ہیں لیکن حافظ کا ثواب لے کے بیٹھ سکتے آپ, حافظ کا پورا خرچہ آپ نے اٹھا لیا, اسپانسر کر دیا تھا اس کو, اب وہ حافظ بن گیا, پڑھ رہا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں حفظ. یہ ایک ذریعہ اللہ پاک نے ہمیں بنایا ہے. اس وجہ سے میرے دوستو بھائیو, یہ ادارہ رحمت عالم فاؤنڈیشن کے نام سے جو 501c ادارہ ہے, آپ حضرات کا جانا پہچانا ادارہ ہے, آپ حضرات تعاون بھی فرمائے ہیں, پرسوں بھی کچھ لوگوں نے کیا تھا, کچھ ایسے دوست اور احباب کے لیے جو پرسوں نہیں تھے, پھر آج کی یہ نشست رکھی گئی. اور اگر پرسوں والے حصہ لینا چاہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں ہے, چاروں اماموں کے پاس جائز بھی ہے. اس وجہ سے آپ حضرات سے تعاون کی درخواست ہے کہ آپ اس میں بھرپور حصہ لیں. ہمارے پاس اس وقت رائٹ ناؤ تقاضا جو ہے وہ 1,80,000 ڈالر کا ہے. مسجد میں 70% کام ہو گیا ہے, 30% رہ گیا ہے, کچھ کلاس روم ہونا ہے, ٹائلنگ ہونا ہے, اس کی کارپیٹ ہونا ہے, وہ جو پلمبنگ کا کام, لائٹنگ کا کام, یہ کام وہ کام, سب جتنے ہوتے ہیں کلاس روم بننے ہیں, تو اس میں اندازہ ہمارے ساتھیوں کا یہ ہے کہ 1,50,000 کم از کم چاہیے ہوتے ہیں, اور ہم کو 40,000 جو ہے نا منتھلی ایکسپنسز ادارے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں ڈونیشن میں. اس کے علاوہ جو ہے اخراجات جو ہوتے ہیں وہ فیس کے ذریعے سے ہوتے ہیں. تو ہم اس تقاضے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ بھائی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت دی ہے وہ ہمت سے آگے بڑھے اور تقاضے کے اعتبار سے حوصلہ کرے, اور اللہ پاک جانتا ہے کہ کون آدمی کتنی خدمت کر سکتا ہے, اور کم سے کم بھی خدمت قبول ہوتی ہے, زیادہ سے زیادہ خدمت بھی قبول ہوتی ہے. جس نے دیا اس نے اپنا ہی بھلا کیا, خدا کی راہ میں دینا ہے گھر کا بھر لینا, ادھر دیا کہ ادھر داخلے خزانہ ہوا, ادھر دیتا ہے آدمی ادھر خزانے میں داخل ہو جاتا ہے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم, جو تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے لیے کرتے ہو. اگرچہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے مدرسے کے لیے دیا, ہم نے ادارے کے لیے دیا, ایسا نہیں ہے, جو تم نے خرچ کیا وہ اپنے لیے کیا. وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ, یہ اس کے بعد کا جملہ ہے قرآن پاک کی آیت میں, اور تمہارا خرچ کرنا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے, چونکہ اگر ویسا نہ ہو تو وہ خرچ کنسیڈر ہی نہیں ہوتا. وما تنفقون من خیر یوفى الیکم, اور جو تم خرچ کرو گے وہ پورا پورا تمہیں واپس کیا جائے گا. تم کرتے ہو تمہارا ہی فائدہ ہے, تم کرتے ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے, اور تم کرتے ہو تو تمہیں پورا دیا جائے گا, مجھے تمہارا کچھ رکھ لینا نہیں ہے, میں تو سب کو دینے والا ہوں, مجھے کچھ چاہیے تھوڑی. یہ تو تمہارا سیٹ اپ ہے جو تمہیں بنایا گیا. اور یوفا علیکم کی تفسیر دوسری جگہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ آخرت میں تو دیا ہی جائے گا پورا, دنیا میں برکت کے ساتھ واپس کر دیا جائے گا, دنیا میں واپس کیا جائے گا اس کو برکت کے ساتھ. بتائیے اس سے اچھا سورس اور کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں مال لگائے, اس کے مال میں اضافہ ہو برکت کے ساتھ ہو, اللہ کے راستے میں مال لگائے اور اس کا مال آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی شکل میں اس کو مل جائے. ایک صحابی حضور کے پاس آئے, کہنے لگے مجھے جانور بہت پسند ہے, بہت محبوب ہے. حضور نے فرمایا تو چاہتا ہے کہ تیرے پاس ہمیشہ رہیں؟ کہنے لگے ہاں. فرمایا اللہ کے راستے میں دے دے, پھر بے فکر رہو تو ہمیشہ تیرے ساتھ ہی رہے گا, جنت میں بھی اللہ پاک تیرے ساتھ ہی کر دیں گے اس کو. یہ نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تو مال سے محبت ہے, مال کی سیفٹی کر لو بھائی, جمع کر لو, ذخیرہ کر لو, اعمال بنانا ہے اعمال کا ذخیرہ کر لو. تو یہ ہے اللہ پاک نے کتنا بڑا احسان کیا امت پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے, کہ اعمال کی ایسی شکلیں دی گئیں, اعمال کی ایسی ترتیبیں دی گئیں کہ ایک آدمی صدقے جاری اپنے لیے بنا سکتا ہے, بے حساب پہاڑوں جیسا ثواب کما سکتا ہے, اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے, دنیا کا نقصان بھی پھر اس میں کچھ نہیں, فائدہ بھی ہوتا ہے, مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. الصدقۃ تطفئ غضب الرب, صدقہ جو ہوتا ہے وہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے. الصدقۃ لا یعنی المصیبت لا یتخطأ الصدقہ, مصیبت جو ہے نا وہ پھلا نہیں سکتی ہے صدقے کو, وہ بیچ میں آ جاتی ہے. یہ اللہ پاک بے شمار فائدے ہیں, اس کا موقع نہیں ہے کہ جو فضائل احادیث میں اور قرآن پاک میں جناب رسول اللہ پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وہ میں سناؤں. آپ سمجھدار لوگ ہیں اور میں نہیں بھی چاہتا کہ زیادہ وقت ایسے موقع پر لیا بھی جائے, تو اس لیے بہرحال یہ گزارش کرنی ہوتی ہے, ضرورت آپ کے سامنے رکھنی ہوتی ہے مسلمان بھائیوں کے سامنے, اب ان کے دل میں جو اللہ پاک ڈال دے. اس لیے میرے بھائیوں ہمارے اس تقاضے کے اعتبار سے تھوڑی بہت ہمت آپ کو کرنی چاہیے. ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی بندے کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کے لیے قبول کرنا اس سے راضی ہونے کی علامت ہوتی ہے, اور نہ قبول کیا جانا کوئی اچھی علامت نہیں ہے. اس لیے خرچ کرنے کی توفیق بھی مانگنی پڑتی ہے کہ دل تو اللہ کے ہاتھ میں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنی بدعملیوں کی نحوست سے محرومی سے پناہ مانگنا ہوتا ہے کہ میری بدعملی کی نحوست سے کہیں مجھے محروم نہ کیا جائے نیک کاموں میں حصہ لینے سے. یہی ہوتا ہے, قرآن پاک میں ہے, یہ احادیث مبارکہ میں ہے, موقع نہیں ہے اس کو واضح کرنے کا. اس لیے جتنا قبول ہو ہمارا وہ اللہ پاک کی دعا سے, اللہ پاک سے دعا کر کے ہی ہوتا, اور اللہ کی توفیق سے ہی ہوگا, اور اللہ کی مہربانی سے ہی ہوگا, اور اللہ کے قبول کرنے سے ہی ہوگا, اور اللہ کے پسند کرنے پر ہوگا. منت منے کہ خدمت سلطہ ہمی کنی, منت شناس ازو کہ بخدمت گزاشتت. احسان مت جتاؤ کہ تم نے بادشاہ کی خدمت کی, احسان مان لو کہ بادشاہ نے تم سے لی, ورنہ تو اس کو کیا کمی ہے, وہ تو کس سے بھی لے لے. تو ہم گنہگاروں سے اللہ پاک اپنے دین کا کام لے لے, اس ملک میں اسلام کے اسٹیبلش ہونے میں کام لے لے, اس مسلمانوں کے اسٹیبلش ہونے میں کام لے لے, اسلام کے زندہ ہونے اور پھیلنے میں کام لے لے. اس سے بڑی اور سعادت کی بات کیا ہوگی میرے بھائی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے, ارادہ ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ جزائے خیر دے. ہمارے ساتھی تشریف فرما ہے یہ عارف اقبال صاحب, وہ ان کے پاس جمع فرما دے, مشین بھی وہ اپنے ساتھ میں رکھتے ہیں, اور یہ ادارہ جو ہے 501C ہے, ٹیکس ڈیڈکٹیبل بھی ہے, آپ کو سہولت بھی رہے گی, پھر یہاں ملک ہی میں کام کرتا ہے, پھر ساری چیزیں اوپن ہیں, آڈیٹنگ وغیرہ سب ہوتی ہے, ہر سال حسابات پیش کیے جاتے ہیں, مطلب کوئی کام ایسا غیر قانونی نہ ہو اس کی پوری پوری کوشش کی جاتی ہے. تو اس لیے بغیر کسی جھجک کے بہت ہمت سے اور حوصلے سے اور تعاون کے جذبے سے, اہل حق کے تعاون کے جذبے سے مدد فرمائیے, اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے. دعا کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم استر عوراتنا ومن روعاتنا واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين, فانك ان تكلنا الى انفسنا تكلنا الى ضعف وعوره وذنب وخطيئه, وانا لا نثق الا بك. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم, وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.